أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. هذا المعنى زلم الله حكيم محمد اقتساك أشعاره سكون الدل. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر بنو حکم خدا سائنس دا پھر کیسے پا جاتا
اگر پٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، اگر پٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا، بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا، بچو گندے عمل سے امراضوں سے دور ہو جاؤ، بچو گندے عمل سے امراضوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وبعد، الحمد لله ثم الحمد لله on the most precious gift of Iman, which is that extremely valuable gift. It is the only means of true inner peace and contentment in this worldly life, no matter what the outer circumstances. Goodness done in a state of Iman is a guarantee of a good life, a life of inner peace and contentment that all the wealth of the world cannot buy. And Iman is a precious gift that even if a person had correct Iman, though it be in a very minute form, equivalent to an atom or a particle, ultimately that will be a means of salvation. The very last person to gain entry into Jannah, the lowest ranked believer in the history of humanity, will get a Jannah 10 times the size of this world. So alhamdulillah on this great gift of Allah Ta'ala. One of the purposes and objectives of us coming to these gatherings, being the company of the Salihin, Rafiq Sahib beautifully recited the benefits of being connected to the friends of Allah Azza wa Jal. The one thing that is commanded in the Quran Sharif more than anything else is taqwa. And the means by which we achieve it, when Allah Ta'ala commands taqwa, Allah Ta'ala tells us one great means to achieve that, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, be in the company of those who are truthful and sincere in their relationship with Allah Ta'ala, the company of the salihin, of the pious. One of the other objectives of coming to these majalis is to make ourselves habitual of the mubarak amal of dhikr of Allah Azza wa Jal. Dhikr, remembrance of Allah Azza wa Jal. It is such a great, such an auspicious action that when Allah Ta'ala commands it, then uniquely Allah Ta'ala commands us to do it excessively. or those who have believed, اُذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Remember Allah Ta'ala in abundance. When Allah Ta'ala praises male and females with outstanding attributes and qualities in Surah Al-Ahzab, إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ, many qualities Allah Ta'ala separately mentions males and females. The only one with which Allah Ta'ala attaches that quality is found in abundance is the dhikr of Allah Ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Even the critical juncture of jihad, when Allah Ta'ala gives us the etiquettes of jihad, إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَثْبُتُوا, when you face the enemy in the front lines, remain steadfast, remain brave and steadfast. But even for that time, Allah Ta'ala says, وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Remember Allah Ta'ala abundantly so that you may attain success. When Allah Ta'ala deputes Sayyidina Musa and Harun alayhim as-salatu was-salam to invite Fir'aun, who claimed divinity for himself, saying, Ana Rabbukum al-A'la, invite him to the worship of the one Allah, and he was a huge and oppressive tyrant, for the smallest reasons would put people to death, would punish them in the severest forms. So Allah Ta'ala, in the midst of that, of da'wah, one of the important etiquettes, وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي, do not be short, deficient in my remembrance. Therefore, our elders in the effort of tabligh strongly emphasize the importance of dhikr of Allah Ta'ala during gasht, the ma'mulat after fajr and after the asr, the tasbihat, that puts effect into what a person says. So dhikr of Allah Ta'ala, in so many instances, when Allah Azza wa Jal prohibits two very, very serious sins, gambling and indulging intoxicants in wine, liquor, and by extension all forms of intoxicants, the reasons Allah Ta'ala gives for prohibiting gambling as well as intoxicants, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, that one major reason is that debars, it stops a person from the remembrance of Allah and establishment of salah. When Allah Ta'ala praises in the Quran Sharif those who are men, in the true sense of the word, perfect human beings, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. They are those whom trade, occupation, business does not make them negligent from what? From the remembrance of Allah. And separately Allah Ta'ala says salah. ولذكر الله أكبر, the ذكر, the remembrance of Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala terms it as one of the greatest things. So what an honor it is that Allah Ta'ala accepts a person's tongue, a person's heart, for the remembrance of Allah Azza wa Jal. Our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has placed great, great emphasis, many, many ahadith on the virtues of dhikr of Allah Azza wa Jal. The one who remembers Allah Ta'ala in solitude, Allah remembers that person in solitude. When Allah remembers, it means Allah shows kindness, compassion, Allah Ta'ala showers His mercies upon such a person. And as we have in this instance, those who remember Allah in a gathering, Allah Ta'ala remembers them in a greater and a better gathering, the gathering of Malaika, by whose means Allah Ta'ala boasts and speaks highly of them. So gatherings of dhikr are so mubarak, so auspicious. A lengthy hadith, at the conclusion of a gathering of dhikr of Allah Ta'ala, not only does Allah forgive sins, قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ, the Malaika say, not only forgiveness of sins, the conversion of sins into good deeds. Malaika say that there was someone in that gathering who was merely a bypasser. That person was just passing by for some other reason, happened to be with them. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Allah ta'ala says, لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ, that they are such a mubarak gathering, sitting in the remembrance of Allah, that the one who sits with them even for a little while for some other purpose will not be deprived of the blessings that comes down on a gathering of dhikr of Allah Azza wa Jal. You know, the great sahabi Sayyidina Mu'adh bin Jabal radiallahu ta'ala was extremely beloved to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He has the honor that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to him, Wallahi inni la uhibbuk, and teaches him the beautiful dua, La tada'anna dubura kulli salatin an taqulan, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Never ever leave out saying after every salah. And what is this dua? Oh Allah, help and assist us in your remembrance. So it's such an important amal dhikr, that we beg Allah to give us tawfiq and to assist and enable us to do it in making shukr to you, in worshipping you in the best of manners. So he was very, very dear and beloved to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. In later years, he would say to his students, to his companions, the last words, آخِرُ كَلَامٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَيُّ الْعَمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. When Nabi sallallahu alayhi wa sallam was sending him as the governor and the teacher through the people of Yemen, he says, the last words on which I departed from Nabi sallallahu alayhi wa sallam is that I asked the question that of all actions, which one is the most beloved to Allah? Another narration has the addition, afdal, the most virtuous of all actions to Allah ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam said to him, and these are the last words he heard from Nabi sallallahu alayhi wa sallam, see to it that when death comes to you, your tongue is moist with the remembrance of Allah, that you make yourself habitual, the tongue softens for dhikr of Allah, that it becomes your second nature. So even in the difficult moments of death, you naturally are engaged in the dhikr of Allah ta'ala. And so it is in the life of Sayyidina Mu'adh radiallahu ta'ala, becoming shaheed in the Ta'un. He at that stage, in that plague, in his last moments, in deep conversation with Allah, that, oh Allah, my whole life I feared you more than hope, and now I have great hope in your mercy. And then he cries, and somebody asks him, why do you shed tears? You are such a great sahabi, you have so many virtues you are going towards. He says, I'm not crying because of departing from the adornments and beautifications, palaces, canals and gardens. I'm not saddened to leave those behind. There are three things of dunya I'm very, very sad to leave behind. The joy, the ecstasy of iman while fasting for the pleasure of Allah in the heat of summer. Number two, the joy and the ecstasy of communicating with Allah Ta'ala in tahajjud salah. And number three, sitting with humility in the company of the pious servants of Allah Azza wa Jal, such gatherings that alhamdulillah we are fortunate to be part of, that these are the things that I am really saddened to leave behind in dunya. So last words, see to it that death comes to you when your tongue is moist, naturally inclined towards zikr of Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam on occasion said to Sahaba radiallahu anhu ajma'in, Ala unabbi'ukum, should I not inform you of that action? Bi khayri a'malikum, that is the best of all your actions. وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ, it is the most pure to your Lord, to Allah Azza wa Jal. وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ, it propels you to a higher status more than anything else. وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ, it is better for you than spending even gold and silver in the path of Allah Ta'ala. And it is better for you in the most, one of the most virtuous of actions in our deen, the pinnacle of action, ذِرْوَةُ سَلَامِهِ الْجِهَادِ, one of the most noble actions is jihad. It is better for you even than being in the battlefield of jihad. You take on the opponent, you slay him, you may be slain. Can I inform you of that action that is better than all the aforementioned? And that is under normal circumstances. Obviously, if the need and dire necessity of any of these, they would take. But under normal circumstances, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, it is the dhikr of Allah, the remembrance of Allah Azza wa Jal. So this is that mubarak action, that anything that is attached with the dhikr of Allah, noble actions done with dhikr of Allah Ta'ala, gives it that impetus to make a person the best. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was asked once, that of all the mujahideen, of all those who are in the path of Allah for the cause of deen, who are the best of all? Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, those mujahideen who while in jihad remember Allah Ta'ala the most are the best of them. Ayyus Salihin, that of the pious people who are the best, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, those who in piety remember Allah Ta'ala the most. And similarly, regarding salah, zakat, hajj, sadaqah, that those who engage in this mubarak amal, who of them are the best? To each one, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. So we make ourselves habitual, our tongues, with the remembrance of Allah. One great form of dhikr that Nabi sallallahu alayhi wa sallam strongly emphasized, extremely short and easy to recite, the word Subhanallah wa bihamdih. Sayyidina Nuh alayhi salam on his deathbed encourages his children to read these words abundantly, Tasbihul khalq wa bihi turzaqul khalaiq. It is the tasbih, the glorification of Allah, by which all Allah's creation remembers him, and it is the means through which Allah gives barakah to his creation, sustenance to his creation. Similarly, Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentions the one who reads these words 100 times, غُفِرَ الذُّنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ, all sins are forgiven, even though they may be equivalent to the foam in the ocean. And literally reading these words 100 times will not even take us 3 minutes. أَحَبُّ الْكَلَامُ, one hadith mentions it as the most beloved of speeches to Allah Ta'ala. One hadith mentions that the one who reads these words once, another narration 100 times, then 124,000 good deeds are written into the name of a person. So we make the habit, make dua, beg Allah Ta'ala to give us tawfiq, engage our tongue as much as possible in dhikr of Allah Ta'ala. مَا عَمِلَ آدَمِيٌ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ, there is no action, no single action that is more effective in granting a person salvation, protection from the adab of Allah than the dhikr of Allah Azza wa Jal. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. محترم علماء الكرام، معزز ساتھیوں، یہ دو ہفتے ہم آپ کے ہاں غیر حاضر تھے اور باہر گئے تھے. پہلے ہفتے میں کیپ ٹاؤن کا سفر ہوا اور اس سفر میں وہاں مختلف علماء کرام کے بیانات ہوئے. اس میں میرے ذمے یہ لگایا تھا کہ آپ دجالی فتنوں کے سلسلے میں کچھ نصیحتیں اور کچھ باتیں کہہ دیں، کیونکہ یہ دجالی فتنے کا زمانہ ہے. اس لیے بعض حضرات کے دلوں میں یہ خیال آیا اس کے اوپر بیان ہونا چاہیے. تو دجالی فتنوں کے متعلق میں نے کچھ باتیں کی اور مولانا برہان صاحب نے ساتھ ساتھ ترجمہ فرمایا. ابھی آپ نے سنا کہ دجالی فتنے کتنے پھیل رہے ہیں. دجالی فتنوں کا مطلب یہ کہ دجال کے آنے سے پہلے ایسے فتنے پھیلیں گے جو دجال کے آنے کے بعد کے فتنوں کی طرح ہوں گے. اگرچہ ابھی تک دجال نہیں آیا، لیکن ایسی باتیں ہوں گی کہ جیسے دجال کے زمانے میں ہو. دجال کے آنے پر ہمارا ایمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر، تشریف آوری پر ہمارا ایمان ہے، اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے پر بھی ہمارا ایمان ہے. اور یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے اور ہمارے آنکھوں اور کانوں آنکھوں میں نہ ہو، مشاہدہ نہ ہو، اس پر ہر ایمان لائیں، اس کو یؤمنون بالغیب کہتے ہیں. اور جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اس کا ماننا، اس کو ایمان بالغیب نہیں کہتے. اگر کچھ لوگ کہیں کہ ہم موت پر ایمان لاتے ہیں، مرنے پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کو ایمان بالغیب نہیں کہتے. اس لیے کہ ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں، اور 200 سال پہلے، 150 سال پہلے کا ایک آدمی بھی ہمارے سامنے موجود نہیں، یہی موت ہے. تو ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. اس لیے قرآن کریم کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائے. اگرچہ قرآن کریم کے بعض مضامین اور قرآن کریم کے بعض چیزیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں، پھر بھی ہم اس پر ایمان لائیں. ایمان بالغیب ہے. تو یہ دجال آئے گا اس پر ہمارا ایمان ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نہیں جا سکے گا مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکے گا بیت المقدس کے کھولنے کی کوشش کرے گا لیکن اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا ختم کیا جائے گا اس پر ہمارا ایمان ہے یہ بھی کہ اس کے پاس غلے کے خزانے ہوں گے اور جس کو چاہے گا وہ غلہ دے گا جس کو چاہے گا نہیں دے گا کسی زمین سے گزرے گا وہاں اشارہ کرے گا تو بارش برسے گی اور وہاں سرسبزی شادابی آ جائے گی وہاں ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کی فروٹ ہوں گے اور بعض جگہ گزرے گا جس سے وہ ناراض ہوگا وہاں پر قحط سالی آ جائے گی اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کے پہاڑ ہوں گے وہ کسی آدمی سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ ماں باپ کو زندہ کروں تو کیا تم مان لو گے وہ کہے گا جی تو دجال کے ساتھ شیاطین اور شیطانوں کا لشکر ہوگا تو ایک شیطان اس آدمی کے باپ کی شکل میں بن جائے گا دوسرا شیطان اس کی ماں کی شکل میں بن جائے گا وہ سامنے حاضر ہو جائیں گے دجال کہے گا یہ تمہارا باپ ہے یہ تمہاری ماں ہے تم مجھ کو مان لو کمزور آدمی ہوگا وہ مان لے گا یہ بھی حدیث میں آتا ہے ایک شخص سے کہے گا تم لیٹ جاؤ اس کو لٹا دے گا اور علماء فرماتے ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے اس کو دو ٹکڑے کرے گا پھر اس کو ملائے گا اور کہے گا زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا پھر اس شخص سے دجال کہے گا اب تو تم مجھ کو مانو گے کہ میں خدا ہوں اس لیے کہ میں نے تم کو مار ڈالا اور میں نے تم کو زندہ کر دیا وہ شخص کہے گا ابھی مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تم دجال ہو اس لیے کہ ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ یہی عمل کرے گا اس کو زندہ کرے گا پھر دجال کوشش کرے گا کہ اس کو دوبارہ قتل کرے لیکن اس کے قتل اور دو ٹکڑے کرنے پر اس کی قدرت نہیں ہوگی وہ کہے گا یہی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا ایک آنکھ اندر سے گھسی ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ اٹھی ہوئی ہوگی اور مختلف حالات احادیث کے میں مذکور ہے بعض روایات میں آتا ہے وہ 40 گز کا ہوگا بعض روایات میں آتا ہے وہ 30 گز کا ہوگا بعض روایات میں آتا ہے بالکل چھوٹا ہوگا جب وہ شیطان اور جنات میں سے ہے تو کبھی چھوٹا بنے گا کبھی بڑا بنے گا کبھی لمبا بنے گا کبھی چھوٹا بنے گا یہ اس کے حالات ہوں گے اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ختم کیا جائے گا تو اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دجال تو ابھی تک نہیں آیا حضرت مہدی تو ابھی تک نہیں آئے اگرچہ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مہدی ہیں لیکن جب مہدی آئے گا تو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ آ گیا لیکن اس دجال والے فتنے جو دجال کے زمانے کی طرح ہے وہ شروع ہو چکے ہیں بعض طاقتیں ہیں ان کے پاس سب کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ چاہتے ہیں تو دے دیتے ہیں اور چاہتے ہیں تو بند کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم فلان حکومت کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, اور بعض حکومت کو نہیں مانتے تو سب کہتے ہیں یہ برا ہے. اچھے کو برا کہتے ہیں, برے کو اچھا کہتے ہیں. یہ دجالی فتنہ اور دجل کا مطلب یہ ہے پالش لگانا, اندر سے ایک چیز خراب ہوگی اور اوپر سے اس کو خوبصورت ظاہر کرے گا, اسی کو کہتے ہیں دجل. تو اس زمانے میں جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کو اچھا لباس پہنایا گیا. جو سرود اور گانے بجانے کی مجلسیں ہیں جو آدمی کو غافل کرتی ہیں اور آدمیوں کو لوگوں کو برباد کرتی ہیں, گانے بجانے کی مجلسیں ہیں, ان کا نام فنون لطیفہ رکھا گیا. اور فنون لطیفہ کا مطلب یہ ایسے علوم ہے جو بہت باریک ہے, یعنی جہاں تک امام راضی کا ذہن بھی نہیں پہنچا, ہم لوگوں کو وہ سمجھاتے ہیں. تو جو غفلت والی چیز ہے اس کا نام فنون لطیفہ, اوپر سے پالش لگایا, اندر سے جو گانے بجانے کی مجلسوں میں جو شراب کی مجلسوں میں غرق ہو جائے وہ برباد ہو جاتا ہے. منشیات کو اور اسی طرح شراب کو سرور کا ذریعہ بنایا کہ یہ خوشی پیدا کرتی ہے, حالانکہ شراب کی وجہ سے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, کتنے قتل ہوتے ہیں, کتنی چھریاں چلتی ہیں, وہ سب ہمارے اس ملک میں لوگوں کو معلوم ہے. لیکن کہا یہ سرور اور خوشی پیدا, اوپر سے سرور ہے اور اندر سے ہم سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے. اور یہی دجالی فتنہ تھا کہ جس نے جو عراق نے ترقی کی اور اچھی خاصی ترقی کی, زراعت میں ترقی کی, سائنس میں ترقی کی صدام حسین صاحب کے زمانے میں, تو اس کو اتنا بدنام کیا کہ یہ بدماشوں کا بدماش ہے, یہاں تک کہ اس پر حملہ کیا, اس کو ختم کیا. اور دجالی فتنے والوں نے اپنے بھائیوں کو, ان کے بھائی ہیں روافض, اپنے بھائیوں کو عراق حوالہ کیا کہ چلو تم لے لو, ان سے لے لیا. اور دجالی فتنوں والوں نے دجال کے ساتھی کیا, حدیث میں آتا ہے کہ دجال عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا, ایک دوسری روایت میں آتا ہے اصفہان سے نکلے گا جو ایران کا مشہور شہر ہے. دونوں میں موافقت اور تطبیق کا راستہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے نکلے گا دوسری جگہ جا کر اس کی شہرت ہو جائے گی, عراق اور شام سے نکلے گا وہاں اس کی شہرت نہیں ہوگی, جب اصفہان پہنچے گا تو سارے روافض اور یہودی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور اس کا زندہ باد, اس کو زندہ باد کہیں گے اور اس کے جھنڈے کو اونچا کریں گے اور اس کی شہرت ہو جائے گی. تو یہی کام یمن کے ساتھ کیا, مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور روافض کے حوالے کر دیا. اور یہی کام کسی زمانے میں ایران کے ساتھ ہوا, خلافت عثمانیہ سے اسماعیل صفوی نے اس کو الگ کر دیا. اسماعیل صفوی پہلے پیر صاحب کی شکل میں ظاہر ہوا, پھر بعد میں اپنی شیعیت کو ظاہر کیا, اپنے رفض کو کہ میں رافضی ہوں, اور لوگ اس کے معتقد ہو گئے تھے. اور روزانہ ہزاروں لاکھوں گائے ذبح ہوتی تھی اور لنگر چلتے تھے, یہاں تک کہ وہ بادشاہ بن گیا. اور پھر اعلان کیا کہ 40 دن کے اندر جتنے سنی ہے وہ یا شیعہ ہو جائے اور یا قتل کے لیے تیار ہو جائے اور یا باہر ملک سے چلی جائے. اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں ملا علی قاری رحمہ اللہ حیرات میں موجود تھے اور حیرات ایران کے ساتھ ہے. اس وقت انہوں نے ہجرت کی تھی, مکہ مکرمہ گئے اور مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بہت کام لیا. تو یہی دجالی فتنے ہیں. دجالی فتنہ یہ لوگوں کو سودی قرض دیں گے اور سود وصول کریں گے, اور وہ سود وصول کریں گے جس سود سے آدمی کبھی چھٹکارا نہیں پاتا, جس سود سے آدمی کبھی چھوٹ نہیں سکتا. ایک مرتبہ اس میں پھنس جائے تو ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کبھی کبھی کہ میں نے سودی قرض لیا تھا لیکن وہ سود بڑھتا رہا بڑھتا رہا, اب میں اتنا تنگ آ چکا ہوں میں سود کو ادا نہیں کر سکتا, تو کیا میں زکات لے سکتا ہوں یا نہیں؟ یہاں تک بات پہنچتی ہے. تو اتنی سودی قرضوں کا نام انہوں نے امداد رکھا ہے, فلان کی اتنی مدد کی, فلان ملک کی اتنی مدد کی, اوپر سے امداد ہے اندر سے سودی قرضہ ہے. تو یہی کہ اپنے باطل پر حق اور بہترین چیز کی پالش لگائے گا. تو اس زمانے میں یہی ہے, لوگ بدفعلی کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ انسان کا حق ہے, آدمی جس طرح چاہے کرے. اب اگر آدمی سمندر میں کودے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے یا کوئی حکومت چھوڑے گی؟ یا اگر کوئی آگ میں چھلانگ لگائے گا تو کوئی اس کو چھوڑے گا؟ کوئی بھی نہیں چھوڑے گا, اس پر مقدمہ دائر ہوگا تم نے ایسا کیوں کیا. تو بچے کو سکولوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ بدفعلی بھی آپ کا حق ہے, اس کے لیے پہلے سے بالغ ہونے سے پہلے اس کو تیار کرتے ہیں. حقوق انسانی کے نام پر, حقوق انسانی کے نام پر لوگوں کو برباد کرتے ہیں. اور عورتوں کا پردہ اسلام کا ایک ضروری حکم ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں. تو حقوق نسوان کے نعرے سے اور حقوق نسوان کا پالش لگا کر کہتے ہیں یہ عورت کا حق ہے, جو مرضی ہو کر لے, شوہر اس کو نہیں روک سکتا, بھائی اس کو نہیں روک سکتا, جو مرضی ہو کرتی رہے. تو یہ سب دجالی فتنے ہیں, اور دجالی فتنوں کی بہت تفصیلات ہیں. بہرحال اس پر بیان ہوا, اور اس کے علاوہ وہاں مولانا محسن صاحب اور یہ ہمارے مولانا فاروق صاحب نیپالی اور ان کے ساتھی جو ادارہ چلا رہے ہیں, تو اس کی ماتحتی میں ایک بچے کا ختم قرآن تھا, اس میں بھی اکابر حضرات نے شرکت کی اور اکابر کی برکت سے ہم بھی گئے وہاں. تو بہرحال یہ کیپ ٹاؤن کا سفر ہوا, اور پچھلے ہفتے بعض علماء کی طرف سے دعوت ملی تھی کہ ڈربن میں مختلف علماء اور مختلف حضرات جمع ہوں گے اور لوگوں کے فائدے کی باتیں کی جائیں گی. ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے, اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اتنے لوگ کبھی وہاں جمع نہیں ہوئے, اوپر والا حصہ بھر چکا تھا, اندر بھی بہت کافی سارے لوگ آئے تھے. اس میں بھی مختلف موضوعات پر عوام کے فائدے کے لیے مختلف بیانات رکھے گئے تھے. تو ایک بیان میرے ذمے لگایا گیا تھا کہ تم روافض کے بارے میں بیان کرو گے, اور ایک دوسرا بیان میرے ذمے لگایا گیا تھا کہ آپ, دوسرا کیا موضوع تھا؟ دین ابراہیمی کے بارے میں تو روافض کے بارے میں میرے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کا بیان فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ بے وقوف حقیقت میں منافق ہیں لیکن یہ اپنی بے وقوفی کو جانتی نہیں کہ بے وقوف کس کو کہتے ہیں اور ہوشیار کس کو کہتے ہیں بے وقوف اس کو کہتے ہیں جو فی الحال کے فائدے کو سوچتا ہو اور مستقبل سے غافل ہو اس کو کہتے ہیں بے وقوف اور ہوشیار اس کو کہتے ہیں کہ وہ مستقبل کے فائدے کو سوچتا ہو اگرچہ فی الفور اور فی الحال اس کو نقصان ہو اس کو کہتے ہیں ہوشیار پرانے زمانے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کھجور کا درخت لگاتے تھے تو وہ 20-25 سال کے بعد پھل دیتا تھا آج کل جاپان نے کھجوروں کی نئی نسل نکالی ہے اور 4-5 سال میں کھجور کا درخت پھل دیتا ہے لیکن پہلے زمانے میں 20 سال لگتی تھی اب جن لوگوں نے کھجوروں کے درخت لگائے تھے اگر وہ سوچتے کہ یہ تو 20 سال کے بعد پھل دیں گے اس وقت ہم زندہ ہوں یا مر جائیں گے اس لیے ہم نہیں لگائیں گے تو کھجور کہاں سے آتی جنہوں نے کھجوروں کے درخت کو لگایا کہ 20 سال کے بعد ہم کو بھی فائدہ ہوگا ہماری اولاد کو بھی فائدہ ہوگا دوسری مخلوق کو بھی فائدہ ہوگا وہ لوگ ہوشیار تھے اور جنہوں نے چھوڑ دیا کہ چلو ہماری زمین بنجر رہے وہ بے وقوف جو مستقبل کے فائدے کو سوچتا ہو اس کو ہوشیار کہتے ہیں اس لیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عورتوں کو کم عقل فرمایا ہے ناقصات العقل فرمایا عورتیں کیوں ناقص العقل ہے یعنی ان کی عقل کم ہے بعض عورتیں تو اس سے ناراض بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ شریعت کا حکم ہے اس لیے کہ عورتیں بھی اکثر مستقبل کو اور آنے والے زمانے کو نہیں سوچتی مثلا اگر پڑوس میں لوگ مالدار ہیں اور ویکینڈ میں ڈربن جاتے ہیں اور دبئی جاتے ہیں کیپ ٹاؤن جاتے ہیں تو یہ پڑوس والی عورت کہی کہ کیوں ہم بھی کیوں نہ جائیں ہمارے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اگرچہ قرض لینا پڑے اگرچہ تنخواہ اس میں پوری چلی جائے تو اس کو بے وقوف اس کو کم عقلی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے اور اگر کسی پڑوسی یا رشتہ دار کے گھر میں سرخ کارپیٹ لگا ہوا ہے ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے وہاں سبز پردے لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ سبز قالین اور کارپیٹ ہے تو ہمارے گھر میں بھی سبز ہونا چاہیے جو وہاں ہے وہ یہاں ہونا چاہیے وہاں ڈرائی فروٹ کی بسکٹ بن رہے ہیں ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے ہمت ہو یا نہ ہو طاقت ہو یا نہ ہو اب اس کو عقل کی کمزوری کہیں گے اور کیا کہیں گے اور یہاں تو یہ صورتحال نہیں ہے لیکن پاکستان میں جو ہماری قبائلی علاقے ہیں اور ہماری قبائلی زندگی ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا جھگڑا ہوا, ایک عورت نے کہا دیکھو ہمارے بچی کی پٹائی کی اور تم بیٹے ہو شوہر سے کہتی ہے, وہ جا کر کے وہاں کسی کو تھپڑ لگایا, لڑائی بن گئی, اس میں تین آدمی مر گئے, چار آدمی مر گئے. یہ روزانہ اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کم عقلی, پھر بعد میں روتی رہتی ہے. تو عقل کہتے ہیں اصل میں تدبیر اور آئندہ کے انتظام کو. تو اس لیے ناقصات العقل کہا و ناقصات الدین, کہ نماز میں بھی کمزوری ہے. اور ایک پروفیسر سے کسی نے کہا, اس نے کہا یہ جو کالج والے نے اس سے پوچھا کہ دیکھو یہ شریعت نے عورتوں کو ناقصات العقل کہا اور عورتوں کو ناقصات الدین کہا, یہ مجھے سمجھا دو, اس سمجھ میں نہیں آتا. اس نے کہا کتابوں کو چھوڑو یار, اس کو عقلی جواب دینا چاہیے. اس نے کہا ناقصات العقل کا مطلب عقل کے معنی انتظام, تدبیر اور انتظام, اور ناقص کا مطلب کم. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا انتظام کرنا کم کر دیا ہے. گھر کے اندر انتظام کرو, گھر کا پورا باہر چھوڑ دو شوہر کے لیے, صرف چار دیواری کا انتظام تم کر لو اور باہر کا پوری دنیا کا وہ شوہر کے لیے چھوڑ دو. کہاں سے لائے گا, کہاں کمائے گا, کہاں جائے گا, یہ اس کے لیے چھوڑ دو. اس لیے ناقصات العقل کا یہ مطلب ہے. اس نے کہا یہ تو اچھی بات ہے, گھر کا کام اس کے لیے چھوڑو, باہر کا کام شوہر کے لیے چھوڑ دو. وہ ہمارے ایک دوست یہاں آتے رہتے تھے, اس وہ ایک لطیفہ سناتے تھے اور کہا کہ ایک شوہر اور بیوی کا جھگڑا تھا, تو اس میں دو آدمی صلح کرنے کے لیے آئے. تو وہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا, صلح کرنے والے نے, کہ دیکھو میری اور بیوی کے درمیان تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا. دوسرے نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم نے کام کو تقسیم کیا ہے. کیسے تقسیم کیا ہے؟ اندر کا کام بیوی کا, باہر کا کام میرا. اس نے کہا ذرا باہر اور اندر کی تشریح ہو جائے تاکہ میں سمجھوں اندر کیا ہے باہر کیا ہے. اس نے کہا دیکھو اندر کا کام بیوی کے ذمہ ہے, گھر میں کیا پکنا چاہیے, کیا لانا چاہیے, کار کیسی ہونی چاہیے, گاڑی کیسی ہونی چاہیے, اور اسی طرح فیکٹری کہاں لگانے چاہیے, فیکٹری میں کیا کیا لگانا چاہیے, کتنے مزدور لینے چاہیے, یہ سب گھر کا کام ہے. اس نے کہا بھائی باہر کا کام کیا رہ گیا, یہ تو سب اندر کا کام ہو گیا, تو باہر اس میں آ گیا. اس نے کہا میرا کام باہر کا ہے. میں کہتا دیکھو اسرائیل نے, امریکہ نے اسرائیل کو امداد دی, یہ بہت برا کیا, بہت برا کام کیا. اور دیکھو امریکہ نے عراق پر حملہ کیا, یہ بہت خراب کام کیا. کہا یہ, اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ سارا کام اس کا ہے, آپ کے ذمے کچھ بھی نہیں, صرف تبصرہ کرنا ہے, تبصرہ کرنا ہے اور کچھ نہیں. تو وہ پروفیسر نے یہ کہا دیکھو ناقصات العقل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تدبیر اور انتظام کو کم کر دیا, اور ناقصات الدین کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دینی کام کو بھی کم کر دیا. اس طرح حیض کی حالت میں نماز ہے مت پڑھو, ابھی بھی مت پڑھو, بعد میں بھی مت پڑھو, بس اس کی نیند کو بھی کم کر دیا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے, شریعت نے اور قرآن کریم نے اس کی تردید کی, اور قرآن کریم نے بتایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. جو لوگ انجام کو نہیں سوچتے, جو لوگ عاقبت کو نہیں سوچتے, مستقبل کو, آئندہ زمانے کو نہیں سوچتے, وہ بے وقوف ہیں. یہ مسلمان جب جہاد کرتے ہیں, جہاد کی برکت سے برکتیں آئیں گی, جہاد کی برکت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے, جہاد کی برکت سے مال غنیمت آئے گا, جہاد کی برکت سے پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی, لوگ مسلمان ہو جائیں گے, یہ آخرت کا بھی فائدہ ہے, مستقبل کا بھی فائدہ ہے. تو بہرحال یہی منافقین. بعد میں روافض نے لکھتا ہے کہ جتنی اب منافقین کی آیتیں منافقین کے بارے میں آئی ہیں یہ ہماری شیعوں کے لیے ہیں, یہ خود رجال کشی میں لکھتا ہے. تو یہ گویا کہ منافقین کی ایک شاخ ہے. اس منافقین کی ایک شاخ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی بڑی بڑی علامتیں کیا ہے, اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خانا, اور ایک روایت میں اذا خاصم فجر. منافق کی علامت کیا ہے, اذا حدث کذب, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولے گا. اور حدث کا لفظ آیا, حدث کا مطلب یہ ہے کہ جب جھوٹ بولے گا تو اس کو حدیث کا جامہ پہنا دے گا کہ یہ حدیث سے ثابت ہے. تو روافض کی نزدیک التقیت من دینی, تقیہ کا مطلب جھوٹ بولنا, حقیقت کو چھپانا اور جھوٹ بولنا, یہ میرا دین ہے. دیکھو اس کو دین بنایا, جھوٹ کو اتنا اہم کر دیا کہ جھوٹ حدیث کی روشنی میں بہتر ہے. اور تسعۃ اعشار الدین فی التقیہ, دین کے نو حصے جھوٹ میں ہے اور باقی حصے جھوٹ سے باہر ہے. اور یہ بتلایا کہ جو تقیہ نہیں کرتا وہ دین سے خارج ہے, وہ دین سے نکلا ہوا ہے. اور جعفر صادق نے اپنے باپ محمد باقر سے نقل کیا ہے کہ تقیہ اور جھوٹ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, اور تقیہ نہ کرنا مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہے. تو جو جھوٹ, جس جھوٹ سے فرشتے ایک میل دور بھاگتے ہیں, اور وہ جھوٹ جو جاہلیت کے زمانے میں کفار بھی جھوٹ سے بچتے تھے, اور ابو سفیان نے اسلام سے پہلے کہا کہ میں نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا تاکہ میں واپس جا کر مکہ مکرمہ میں لوگ مجھے جھوٹا مشہور نہ کریں, جھوٹ سے وہ بچتے تھے. ان لوگوں نے جھوٹ کو دین بنایا, اور یہ منافق کی علامت ہے, اور یہ منافق کی بڑی علامات میں سے ہے. اذا وعد اخلف, وعد خلافی کرے گا. اب روافض کی وعد خلافی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی, بیعت کو توڑ دیا, ان کے مقابلے پر آئے, یہاں تک کہ ان کو شہید کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور ہیں, یعنی گھر کے اندر بند ہے. انہوں نے فرمایا آپ مجھے موقع دیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا موقع دے تاکہ میں سر اٹھا کر ان کے جو بڑے بڑے سرغنہ ہیں, ان کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں, ان سے بات کروں. ان کو بلایا. عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تو شہید ہونا ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام شہید رکھا تھا. جب احد ہل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت ہلو, تمہارے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, ایک دو شہید ہے, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ. مجھے تو جانا ہے کسی وقت بھی, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سن لیں. کیا جب مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی, پانی نہیں تھا, تو کیا میں نے 35,000, ایک روایت میں آتا ہے 20,000 آتا ہے, بیری روما کو خریدا, اس کی کھدائی کر کے اس کو ٹھیک کیا, اور سب مسلمانوں کے لیے پانی مہیا کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان آپ اس کنویں کو خریدے, اس لیے کہ مسلمانوں کو بہت تکلیف ہے, اس کو خرید لے, اور آپ کا حصہ اس کنویں میں دوسرے مسلمانوں کے برابر ہوگا. کیا میں نے خریدا یا نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل آپ نے خریدا. اب فرمایا اسی کنویں کا پانی میرے اوپر بن ہے، میں کڑوا کھارا پانی پینے پر مجبور ہوں اور اسی کنویں کا پانی مجھے نہیں مل رہا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا جب غزوہ تبوک ہو رہا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، میں نے 100 اونٹ دے دیے. پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا، میں نے پھر 100 اونٹ دے دیے. پھر تیسری مرتبہ اعلان کیا، پھر میرے 100 اونٹ دے دیے اور 1000 دینار اور بہت کچھ دے دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ، آپ اس کے بعد جو بھی عمل کرے آپ کے اوپر کوئی ضرر نہیں ہوگا، آپ نے اتنا بڑا کام کیا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا بالکل معلوم ہے. اور حضرت عثمان نے آگے فرمایا کہ دیکھو، مسجد نبوی میں تنگی تھی، مسجد نبوی تنگ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی توسیع کی ضرورت ہے، میں نے اس کے لیے زمین خرید کر کے وقف کر دی اور مسجد کی توسیع ہو گئی. اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ اب تک جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ مسجد نبوی کا مغربی حصہ، مسجد نبوی کا جو قبلے کی طرف کا حصہ ہے، جس طرف قبلہ ہے، جانب جنوب میں قبلہ ہے، تو اس طرف حضرت عثمان نے جتنی توسیع کی تھی وہی توسیع ہے، اس سے آگے توسیع نہیں ہوئی، تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نشانی اور علامت باقی رہے. تو کیا میں نے نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیا. بس اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہم راضی، ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتے. حضرت عثمان نے فرمایا، میں نے اتمام حجت کیا تاکہ آپ کے اوپر میں ہم دلیل قائم کر سکے، میرا مقصد یہ تھا. حضرت عثمان سے بیعت کی اور حضرت عثمان کی مخالفت کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کا نام آپ جانتے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم اور حضرت معاویہ کے قتل کے لیے بکر کے لیے بھیجا تھا، اس کا نام بکر تھا، اور عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے عمر کو بھیجا تھا، اس کا نام عمر تھا، اور کہا ایک ہی وقت میں حملہ کریں گے، ان سب کو ختم کریں گے. اور عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت علی کا قاتل ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے اتنی پکی بیعت لی تھی کہ کہا کہ تم اپنی بیعت کو کبھی نہیں توڑو گے، اپنے معاہدے کو کبھی نہیں توڑو گے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس نے پکی بیعت کی تھی وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل بن گیا اور جہنمی بن گیا. تو یہ ہے وعدہ اخلفہ. اور اسی طرح وعدہ اخلفہ کے بے شمار واقعات ہے، وعدہ کرتے تھے اور وعدہ خلافی کرتے تھے، تو یہ بھی پکی علامت ہے. اس کے واقعات اگر بیان کیے جائے تو بے شمار واقعات ہے کہ وعدہ اخلفہ انہوں نے کیسی کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو العقد الفرید میں، جو شیعوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ فاطمہ بنت الحسین، ان کے شوہر کو روافض اور شیعوں نے قتل کیا. قتل کرنے کے بعد فاطمہ بنت حسین سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا، دیکھو میرے شوہر کو روافض نے قتل کیا، میرے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روافض نے قتل کیا اور یزید کو بدنام کیا، میرے چچا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا، روافض نے یہ کام کیا، اور میرے دادا میرے جد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا. یہ ان کی کتاب عقد الفرید میں لکھا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وعد اخلف بھی یہی ہے, اور اذا تمنا خانا پورا دین ان کے پاس بطور امانت تھا, پوری دین کو بگاڑا, جھوٹ کو جائز کر دیا, متع کو جائز کر دیا, اپنی بیوی کے ساتھ بدفعلی کو جائز کر دیا, ساری دین کو تبدیل کر دیا. اور اذا خاص مفجر, جب بحث کرتے ہیں تو پھر گالیاں دینا شروع کرتے ہیں, گالیوں سے کہتے ہیں جو ہم کل جمیع الناس اولاد بغایا ما خلا شیعتنا, ہمارے روافض کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کنجریوں اور زانیوں کی اولاد ہیں, یہ کہتے ہیں. اور خمینی نے کشف الاسرار میں لکھا ہے حضرت عثمان, معاویہ, یزید, یہ سب بدماش اور بدتماش قسم کے غنڈے لوگ تھے, یہ لکھا ہے. تو یہ فجر ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں لکھی ہیں انہوں نے. تو بہرحال یہ مختصر کارگزاری میں نے عرض کی, اور اسی طرح دین ابراہیمی پر بھی بیان ہوا. تو الحمدللہ مقصد علماء کرام کا یہ ہے کہ عوام کو دین کی باتیں پہنچیں اور عوام دین کے ساتھ منسلک ہو جائے اور عوام دین کے قریب ہو جائے اور عوام علم اور عمل کی لائن میں آگے بڑھ جائے, اور علماء کو بھی عمل میں آگے بڑھنا چاہیے. تو بہرحال یہ کچھ کارگزاری تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی. باقی فائدے کی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئیں. مولانا برہان صاحب نے اور مفتی صاحب نے مفید اور فائدے کی باتیں آپ کو سنا دی. اب تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک بچے نے کچھ بالکل صفحہ اول کا بچہ ہے اور دعائیں یاد کی ہیں اور اچھی طرح پڑھتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کی تمنا ہے کہ میں پڑھ لوں تو وہ ہمارے سامنے پڑھیں گے. سلوک کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کا ایسا طالب بن جائے جیسے کہ جسم غذا کا طالب ہے. یہ سلوک کا مقصد ہے. ایسی تین الفاظ علماء استعمال کرتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں شریعت, دوسرا لفظ ہے طریقت, تیسرا لفظ ہے حقیقت. شریعت, طریقت, حقیقت, اس میں نے جہاں تک کچھ ادھر ادھر پڑھا ہے تو چھ فرق بیان کرتے ہیں. ان چھ فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ شریعت کہتے ہیں احکام شرعیہ کا سمجھنا, اور طریقت کہتے ہیں احکام شرعیہ اور شریعت کی اوپر چلنا. طریق چلنے کو کہتے ہیں, راستے کو کہتے ہیں. لیس الطریق سوا طریق محمد فہو الطریق المستقیم لمن سلک من یمشی فی طرقاته فقد اہتدا سبل الرشاد ومن یزغ منها ہلک. کہتے ہیں لیس الطریق سوا طریق محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. فہو الطریق المستقیم لمن سلک, چلنے والے کے لیے بہترین راستہ ہے. من یمشی فی طرقاته فقد اہتدا, جو اس راستے پر چلتا ہے وہ ہدایت پر ہے. سبل الرشاد ومن یزغ منها ہلک, اور جو اس سیدھے راستے سے ہٹ گیا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. یہ ہے شریعت, اس پر چلنا ہے طریقت. اور یہ طریقت پر چلنا آدمی کی عادت بن جائے اور ایسی عادت بن جائے جیسے کھانے کے وقت کھانے کا تقاضا ہے, پینے کے وقت پینے کا تقاضا ہے, سونے کے وقت سونے کا تقاضا ہے. اسی طرح آدمی کے لیے شریعت تقاضا بن جائے, اس کو کہتے ہیں حقیقت. گویا کہ شریعت کی حقیقت اس کے دل میں ایسی اتر گئی کہ اس کے بغیر اس کو آرام نہیں آتا. تو یہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا ایسا طالب بن جائے جیسے جزم غذا کا طالب ہے, اور اس کو عبادت کی ایسی خواہش ہو جائے جیسے صحت مند جسم کو غذا اور پانی کی. جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سب اکابر کے مرشد تھے, اور حقیقت میں صرف تصوف کے مرشد نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علوم کی بھی مرشد تھے. اس لیے جب ایک آدمی گیا دیوبند کا اور مکہ مکرمہ میں حاجی امداد اللہ سے یہ درخواست کی, حضرت دیوبند میں ہم نے ایک مدرسہ قائم کیا, آپ دعا کیجئے اس کے لیے, تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا یہ تم نے کیسے کہا کہ ہم نے مدرسہ قائم کیا؟ اس مدرسے کے لیے تو دن رات ہم نے دعائیں کی ہیں اور مدرسہ آپ نے قائم کیا, وہ ہمارا مدرسہ ہے. کہ دیوبند میں بزرگوں کی دعائیں بھی شامل تھی. اور کہتے ہیں مجدد الفسانی جب دیوبند سے گزر رہے تھے تو فرمایا یہاں سے مجھے علم کی خوشبو آ رہی ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل سعید شہید, سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی جب وہاں سے گزر رہے تھے جہاد کی تیاری کے سلسلے میں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہاں سے مجھے دیوبند سے ہمیں علم کی خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا اگر جنت میں ہم جائیں تو آپ کی کیا تمنا ہوگی؟ فرمانے لگے میں نے تو یہ خواہش ہوگی کہ ایک مصلی کی جگہ مل جائے اور میں نماز پڑھتا رہوں. یہ نماز ان کے لیے ایسی عادت بن گئی تھی کہ گویا کہ نماز کے بغیر ان کو آرام نہیں آتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تو پہلی رکعت میں بقرہ, دوسری رکعت میں آل عمران, تیسری رکعت میں سورہ نساء, چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ, چار رکعتوں میں پڑھتے تھے اور پاؤں مبارک پر ورم آتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا. ظلم تو سنت من احیا الظلام الا ان اشتکت قدماہ الذر من ورمی, یہاں تک کہ ورم سوجن کی وجہ سے پاؤں مبارک سوج گئے تھے. فرمایا یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت سے پر ہو جائے اور ماں سے واللہ کی عظمت اور محبت سے خالی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ذکر فکر عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آئے وہ بچے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحزب الاعظم والبرد الافخم للعلامہ علی بن سلطان محمد القاری. الحمد للہ الذی دعانا للایمان وهدانا بالقرآن واجاب دعوتنا بالفضل والاحسان والصلاة والسلام على سيد الخلق الداعي إلى دعوة الحق وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه الدعاة إلى كلمته والرعاة لأمته في ملته. أما بعد, فيقول العبد الداعي مغفرة ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري ستر الله عيوبهما وغفر ذنوبهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون.
آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الذي آمن بك وبكتابك وأعطيه أفضل رحمتك وآتيه الشرف على خلقك يوم القيامة واجزه خير الجزاء والسلام عليه ورحمة الله وبركاته.
آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأساتذتنا ومشايخنا وأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا رب كريم هم سبك گناہوں ما فرما صراط مستقيم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ذکر فکر کی توفیق عطا فرما شرور فتنہ سے حفاظت فرما ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دے. علم عمل تقوى اخلاص کی لائن کے لیے سب کو قبول فرما دے. ہماری مشکلات کو حل فرما دے. اس ملک میں جو مشکلات کے اپنے فضل کرم سے ان کو دور فرما دے اور جو آسانی ہے اس کو برقرار اور قائم اور دائم رکھے. ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما دے. جن دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہو یا ان کی خواہش ہو ان سب کے لیے خیر عطا فرما دے. ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے. ہماری اولاد اور ہمارے طلبہ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. دین اور دنیا کی خوشیاں و سعادت سب کو قبول فرما سب کو عطا فرما دے. ہم سب کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما دے. ہمارے اکابر اساتذہ میں جو حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے. جو وفات پا چکے ہیں ان کی درجات کو بلند فرما دے. ہمارے مشائخ اور ہمارے والدین جو وفات پا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے. جو بقید حیات ہے ان کا سایہ دے ہمارے سر پر قائم اور دائم فرما دے. پوری دنیا میں آل حق کی دین مدارس مساجد مکاتب معابد خانقاہوں اور دینی جماعتوں کی حفاظت فرما دے. ان کی ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما دے. ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما دے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.